بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بحث درباره توسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. توسل کے بارے میں بحث تھی.
گفتیم در شش مبحث بحث میں.
اور ہم نے بتا دیا کہ توسل چھ چیزوں سے توسل کرنے کے بارے میں بحث کریں.
توسل به اسماء و صفات حضرت حق.
اسماء و صفات خداوند متعال سے توسل
که در ادعیه هم میبینید
و دعاؤں میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں.
توسل به قرآن مجید.
قرآن مجید سے توسل.
این هم به شکل اجمالی بحث کردیم و رد شدیم.
اور پچھلے درس میں اجمالی طور پر اس کے بارے میں بھی بتا دیا.
امشب وارد توسل مبحث جدیدی میشیم به نام توسل به اعمال صالحه.
آج هم ایک نئی بحث میں داخل ہو رہے ہیں اور بولیے کہ اعمال صالحہ کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے
کہ انسان اعمال صالح خود را وسیله قرب الله قرار بده و به این اعمال صالحه تمسک کنه برای دریافت شیئی از او یا قربی به او.
انسان اپنے اچھے اعمال کو وسیلہ قرار دے کر خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور انہی اچھے اعمال کو خدا کے حضور میں پیش کر کے اس سے کوئی چیز طلب کرتا ہے یا قرب ہی کو طلب کرتا ہے.
چرا؟ چون ما وسیلہ رو معنا کردیم.
اس لیے کہ وسیلہ کا معنی ہم نے بیان کیا پہلے.
جوہری گفته بود وسیله ما یتقرب بهی الی الغیر.
جوہری نے بتا دیا تھا کہ وسیلہ اس چیز یا اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی اور کے قریب ہو سکے.
و خلیل ابن احمد هم معنا کرده بود عملت عملا اتقرب به الی.
میں نے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ اس عمل کے ذریعے سے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اسے کہتے ہیں توسل.
برای ورود به این مبحث پس معنای توسل رو فهمیدیم. معنای توسل رو فهمیدیم. برای ورود به مبحث اعمال صالحه و تقرب به واسطه اونها ما نیاز به پیش لفظی داریم، دادن تمهید و مقدمه ای داریم.
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم وسیلہ کے معنی کو جان چکے ہیں اور اب ہم اس مبحث میں داخل ہوئے ہیں کہ اعمال صالحہ کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. جب اس مبحث میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اب ایک پیش لفظ اور ایک تمہید کی ضرورت ہے کہ اس تمہید اور پیش لفظ کو پیش کرنے کے بعد ہم ان مثالوں کو پیش کریں گے کہ اچھے اعمال کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے.
ان مقدمے خود ایک قاعدہ ہے
اور جس پیش لفظ کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، جس تمہید کو آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، وہ خود ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے.
قاعدہ رو یادتون باشه
اور اس قاعدے کو یاد رکھو.
و اون این
اور وہ قاعدہ یہ ہے
ہر کاری که از انسان سر میزنه دو حیث داره.
ہر عمل جو انسان انجام دیتا ہے اس کے دو پہلو ہیں.
دو جهت داره.
دو جهتیں اس میں پائے. ہر عمل کی دو جهتیں.
یه جهت ذات الفعلی،
ایک جهت خود اس فعل کا اپنا، اس فعل کی اپنی جهت، یعنی جسے ذات الفعلی کہتے ہیں، یعنی وہ فعل فی حد نفسی ہی کیا ہے.
شما نماز میکنید، اون آقا نماز میکنید، فلانی نماز میکنه، پیغمبر هم نماز میکنه، همه هم چهار رکعتیه، همه هم حمد و سوره داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، دعا داره، مثل
هم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، حضرت رسول اکرم بھی نماز پڑھتے تھے. شکل نماز سب کی ایک جیسی ہے، وہی ارکان، وہی اذکار، وہی قرآت، وہی حمد، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی تشهد، وہی سلام.
درست؟ به این میگن ذات الفعل، خود کار.
تو اس عمل کو وہ کہتے ہیں ذات الفعل، یعنی خود عمل. خود عمل سب کا ایک جیسا ہے.
و در هر فعلی یک انگیزه هم موجوده که بهش میگن ذات الفعل.
اور ہر انجام پانے والے عمل میں خود ذات عمل کے علاوہ وہ عمل کیوں وجود میں آیا، کس نیت اور کس غرض سے وجود میں لایا گیا، یہ بھی ہے. غرض بھی اس کے
ارزش ہر عملی مقید به اون نیت و وجه الفعل.
ہر عمل کی قدر اور قیمت اس عمل کو انجام دینے کے لیے جو نیت ہے، اس نیت کی وجہ سے کہ آپ یہ عمل کس نیت سے کر رہے ہیں.
و این رو هم بدانیم که نیت یه عمل خارجی نیست.
اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ نیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ دیکھ سکیں، خارجی چیز نہیں ہے.
نیت یک امر نفسی قلبی است.
نیت ایک قلبی امر ہے جو کہ قلب کے اندر ہے اور کوئی دوسرا اس پر اطلاع نہیں پا سکتا.
که اندازه‌گیری اون نیت خدا و دستگاه اون،
که وہ نیت کس کی نیت کتنے خالص ہے مثلا، یہ ہم آپ نہیں پہچان سکتے ہیں، خداوند متعال اس کا عالم ہے.
ارزش ہر عملی منوط به این نیت ہے.
ہر عمل کی قیمت اسی نیت کے اوپر ہے، اسی نیت کے بنا پر ہے.
و هر نیتی تابع درصد از قداست، پاکیزگی، طهارت روحه.
اور هر نیت، یعنی آپ کی نیت، میری نیت، ان کی نیت، جس کی بھی نیت ہے، وہ نیت اس کے روح کے اندر کتنی قداست اور پاکیزگی اور طهارت ہے، اس کے حساب سے وہ نیت وجود میں آتی.
نمی شود روحی و جانی غیر مصفا باشد، نیتش مصفا باشد، معنا ندارد.
ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کی روح صاف اور پاک اور طاہر نہ ہو اور اس کی نیت، اس یعنی بے طہارت روح کی نیت طاہر ہو، خالص ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے.
جان غیر مقدس عمل قدسانه از او سر نمیزنه.
جب روح ہی غیر مقدس ہے تو اس روح سے سرزد ہونے والی نیت کیسے مقدس ہوگی؟
این یادمون باشه، ملازمه هست.
یہ یاد رکھو کہ روح اور نیت میں ملازمہ ہے. نیت اسی حساب سے پاکیزگی اس نیت کے اندر ہوگی جتنی کی روح کے اندر پاکیزگی.
هرچه مرتبه طهارت بالاتر باشه، هرچه مرتبه تزکیه بالاتر باشه، نیت مزکاتر می شود، متحرتر می شود، و اون عملی که از این نیت سر می زنه او ارزشمندتر.
روح میں جتنی زیادہ طهارت ہوگی اور جتنی زیادہ پاکیزگی ہوگی، جتنا وہ روح مزکا ہوگا، اسی حساب سے نیت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی.
خوب.
اور اسی نیت کی وجہ سے عمل میں قیمت پیدا ہوگی. تو اب یہ تین حصے ہو گئے، ایک عمل، ایک اس کی نیت، ایک اس کے پیچھے روح. روح پاکیزہ سے سرزد ہونے والی نیت، اس نیت کے بنا پر انجام پانے والا وہ عمل قیمتی ہے.
ملازمہ ہے، یادمون باشه. خوب، حالا این مقدمه بود، میخوایم وارد مبحث بشیم.
یه ایک تمهید تھی بات کے مطالب کو سمجھنے کے لیے. سوال ہے
کہ روح کیسے پاک ہوگی؟
البتہ
خود اس کے قواعد ہیں،
اون بحث معلوم خودش رو داره، ولی اینجا ما ازش بحث نمی کنیم. بنیادی اصل کلی است.
اس کو آپ ایک اصل،
یہ اصل موضوعی،
اصل موضوعی کے طور پر قبول کر لیں
تو معلوم. خب حالا وارد مبحث میشه. حالا این چجور قداست روح درست میشه اونو یه موقعی باید بحث کنیم.
روح کے اندر طہارت اور قداست کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ خود
درست
بله تزکیه نفس اور تزکیه روح سے متعلق این خود ایک بحث ہے.
اون اونجا جایی بحث اینجا نیست. خب ما الان داریم بحث از توسل یادتون. خب حالا وارد مبحث
اب آتے ہیں محل بحث کی طرف.
ابتدا از قرآن شروع میکنیم.
قرآن کی آیات سے شروع کرتے ہیں.
در جلسه قبل دو تا آیه رو ما متعرض شدیم.
گذشته جلسه میں عمل صالح کو وسیلہ بنا سکنے کے حوالے سے ہم نے دو آیتیں پیش کی تھیں.
منتها در اون دو آیه گفتیم تصریح نیست بلکہ تلویح ہے.
ہم نے بتا دیا ان دو آیتوں میں عمل صالح کو وسیلہ بنانے کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے، لیکن اشارہ ہے،
تلویح ہے. بعضی از مواقع تلویح خیلی زیباتر از تصریح ہے،
اور کبھی کبھی تلویحاً اور اشارتاً جو بات کی جاتی ہے وہ کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے صریح بات سے.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اذ يرفع ابراهيم القواعد، اس کے ساتھ جو شروع ہو رہا ہے نا، یہ خود بتا رہا ہے کہ معلوم ہوتا کہ اسی عمل کو حضرت ابراہیم وسیلہ قرار دے رہے تھے. یعنی حضرت ابراہیم کی دعا کب ہے؟ جب یہ اچھا عمل انجام دیا، جب اس اچھے عمل کو، جب قرآن میں جب اس اچھے عمل کو انجام دیا تو دعا کی، معلوم ہوتا ہے کسی عمل کو وسیلہ بنا دیا.
ابراہیم خلیل و اسماعیل حلیم،
حضرت یہی عبارت، یہی تعبیر ہی استعمال کرنی چاہیے، بہت خوبصورت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت اسماعیل حلیم.
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
انشاءاللہ.
خیلی زیبا،
یہ ایام بھی ان سے متعلق
ہیں. خیلی زیبا، خیلی زیبا. بگذاریم که اونا چه کردن، دین همینطور به دست ماها نرسیده.
بله، آقا فرماتے ہیں که بہت خوبصورت رویہ اور بیان ہے حضرت اسماعیل کا، اور انہوں نے کیا کیا ہے اسے ہم ابھی بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دین مفت میں ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، ایسوں کی وجہ سے پہنچا ہے.
ہاں، قواعد رو برد بالا، دیوارا رو برد بالا، هنوز سقف هم نزده بود.
خانہ کعبہ کی چار گوشے، چار دیواریں بلند ہو گئیں، ابھی چھت نہیں ڈلی ہے.
فوراً پانچ سو چیزوں پاس
چھت نہیں ڈلی ہے، ابھی یہ عمل کیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، اور اسی عمل کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے پانچ چیزیں خدا سے طلب کی.
ماہ ہزار تا اپارتمان پنجاہ طبقہ بسازیم، یہ دعا نمیتونی بکن.
کیا بات، ہم اگر 1050 منزلہ اپارٹمنٹس بنا بھی لیں تو ایک دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا عمل ہی ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کے انجام دینے کے بعد کوئی دعا کر سکے.
پانچ چیزوں خاص، ان کو جلسے قبل گفتیم، تکرار نہیں.
پانچ چیزیں اس آیت میں ہیں، آپ بھی اگر تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی. پانچ چیزیں حضرت ابراہیم نے طلب کی ہیں
و ان کارش رو واسطہ قرار داد.
ابراہیم نے اسی عمل کو واسطہ قرار دیا.
آیه دوم، الذين يقولون ربنا آمنا، یعنی خدای ما ایمان آورد، این ایمان واقعی است، فاغفر لنا ذنوبنا، فورا وفا. حالا که ما ایمان آوردیم، این ایمان ما یه امر قلبیه، اون کار حضرت ابراهیم یه امر غالبی بود. فقر لنا ذنوبا
چی هست آقای ملکه؟ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ ایمان واقعی لانے کے بعد اپنے پروردگار سے کہتے ہیں خدا بندہ ہم تو ایمان لائے بس ہماری گناہوں کو معاف کر، فغفر لنا ذنوبنا ہمارے ذنوب کو معاف کر،
ذنبنا ذنوبنا ان تمام.
تو یہ عمل یعنی ایمان عمل ظاہری نہیں ہے، وہ پہلی والی آیت میں عمل جوارحی اور ظاہری عمل کا، اس آیت میں ظاہری عمل نہیں وہ قلبی عمل.
آیات فراوانه، بخواییم متعرض بشیم تطویل پیدا میکنه بعد.
اور بھی آیتیں ہیں، یعنی اگر ہم تلاش کریں اس پر بحث کریں تو بہت پھیل جائے گی.
اینم یادمون باشه ما بنا داریم دیگه بحث تفسیری هم نکنیم.
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم تفسیری بحث سے بھی گریز کر رہے ہیں،
چون بعضی از ما اونجا بحث تفسیری میکردیم خیلی طولانی میشد.
بله، کبھی کبھی ہم بحث تفسیری بھی کرتے تھے پہلے، تو اس کی وجہ سے بحث بہت پھیلتی تھی،
ولی بحث تفسیری ہم نمی کنیم، خیلی زود مکس داریم،
صرف شاہد مثال کے طور پر آیتوں کو پیش کریں گے اور جلدی جلدی گزر جائیں گے.
خب برای اینکه میخوایم برسیم به اصل مسئله، هنوز ما در ابتدای کاریم.
تو اصل بحث جو اس توسل میں ہے وہاں تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جبکہ ابھی ہم آغاز میں ہیں.
اونجا برسیم انشاءاللہ باید حرف بزنیم.
تو جو بحث کرنی ہے وہ وہاں کرنی ہے، اب یہ تو آسان بات ہے.
اما روایات، این دو تا آیه کافی مونده، اما روایات تصریح دارن.
اما روایات میں عمل صالح کو وسیلہ بنانے کے حوالے سے تصریح ہے روایات میں.
روایات از فریقین رسیده،
اور روایات بھی خوشبختانہ تمام مکاتب اسلامی کے پاس موجود ہیں.
روایات از جهت سند هم خوبه،
اور یہ روایتیں دلالت کے علاوہ سند کے اعتبار سے بھی اچھی ہیں،
و کثیر هم هست. ما دو تا سه تاشو بیشتر نقل نمی کنیم،
اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، یعنی ان کی دلالت بھی تام، سند بھی صحیح اور تعداد بھی زیادہ ہے ان روایات کی.
یکی از اون روایات، روایت است که بخاری از ابن عمران نقل میکنه.
اون روایات میں سے ایک وہ روایت ہے کہ جو امام بخاری نے ابن عمران سے یہ روایت نقل کی ہے،
از نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ،
اور یہ روایت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے.
نبی یا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داستانی رو نقل میکنه.
پیغمبر اکرم ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں،
از اقوام قبل،
اور یہ واقعہ گزشتہ قوموں سے متعلق ہے.
کہ سے نفر بودم،
کہ تین افراد تھے
بے مسافرت رفتم،
اور یہ تینوں سفر پہ چلے گئے،
در کوہستانی هستند، باران شدیدی گرفت،
اور یہ تینوں مسافر اس سفر میں ایک کوہستان تک پہنچے اور وہاں شدید بارش ہو گئی.
پناہ بردن به غاری، برای اینکه از خسارات باران و لطمات باران در امان باشند.
بارش کے نقصانات سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے گئی.
دیدید بعضی از مواقع کوه ها ریزش میکنن به واسطه برف یا باران زیاد.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر زیادہ بارش ہو تو کبھی کبھی پہاڑ ٹوٹ کے گرتے ہیں نیچے کی طرف.
این وضعیت در اونجا به وجود آمد. فانطبق علیهم، سنگ ها ریختن رو سر اینها،
اور اس طرح کی حالت ان کے سامنے پیش آئی. یہ غار میں گئے اور اوپر سے پہاڑ گر گیا، اور ان کے جس غار میں گئے تھے اس کے باہر پتھر جمع ہو گئے.
حالا اینا زیر اس سنگا موندن،
اور یہ پتھروں کے اندر پھنس گئے.
فقال بعضهم لبعض، انه والله یا هاولا لا ینجیکم الا صدق. دوستان در مخمصه واقع شده، زیر خروارها سنگیم، سنگ بزرگی آمده روی ما، ما رهایی نمییابیم مگر صادقانه حرف بزنیم.
یعنی خدا بخواییم؟
بله.
که این مثل کسی ایک نے کہا که هم ایک مخمصه سے دوچار ہوئے ہیں، اس وقت ایک مشکل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور کئی ٹن پتھر ہمارے اوپر جمع ہوئے ہیں اور اس سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں، مگر یہ کہ خالص ہو کر خدا سے طلب کریں.
و کاری که صادقانه کرده ایم او را واسطه قرار ده.
اور ہم نے اپنی زندگی میں جو کام صادقانہ انجام دیے ہیں ان صادقانہ کاموں کو خدا کے سامنے وسیلہ قرار دے دیں.
صدق چیه؟ در کار و فعل امر قلبیه. اینو یادتون باشه.
اچھا صدق
اون مقدمه رو فراموش نکنید.
صدق قلبی عمل ہے کہ ہم میں کون سا عمل صدق کے بنا پر کر رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں، ہر آدمی خود جانتا ہے.
صدق یہ امر قلبی ہے
کہ صدق ایک قلبی عمل ہے.
درست است، کسی که راست میگوید صادق است.
یہ بات صحیح ہے کہ جو سچ کہتا ہے اسے صادق کہا جاتا
ہے، اما اول باید صدق قلبی حقیقی پیدا بشود تا صادق.
لیکن سچ بولنے والے آدمی کے لیے بھی پہلے صدق قلبی اس میں ہونی چاہیے، تب وہ جا کے سچ بول سکتا ہے.
حالا نبی یہ مکرم داره این داستان رو برای اینا نقل میکنه. سنگ آمده فنطبق علیهم، اون زیرگیر کردن، حالا نگه ما خلاص نمیشیم.
اب یہ واقعہ پیغمبر اکرم نقل فرما رہے ہیں، گزشتہ قوموں کا ایک واقعہ ہے، نقل فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہنس گئے اور ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہم سچے صدق دل سے دعا کریں اور ان اعمال کو وسیلہ اور واسطہ قرار دے دیں کہ جو ہم نے سچائی کے بنا پر انجام دیے ہیں.
یکیشون شروع کرد، خدایا تو میدونی که من یه نوکر داشتم، عزیز داشتم.
اور ان میں سے ایک نے دعا کی، پروردگارا تمہارے علم میں ہے کہ میرا ایک نوکر تھا، یعنی ایسا فرد کی جسے میں تنخواہ دیتا تھا اور میرے لیے کام کرتا تھا. وہ
ان کارگر من در بیابان برای من کار میکرد
اور یہ میرا ملازم بیابان میں جو اسے ڈیوٹی میں نے دی تھی وہ انجام دیتا تھا.
فصل کاشت برنج بود،
چاولوں کی کاشت کا موسم تھا.
با او حرفمون شد، او رفت
اور اس کو کسی بات پر میں نے ڈانٹا اور وہ ناراض ہو کے چلا گئی.
ولی او برنجا رو آماده کشت کرده بود، همه کارا رو کرده بود.
لیکن وہ ایسے وقت میں چلا گیا کہ جب میری چاول کی کھیت اس کی وجہ سے تیار ہو چکی تھی.
حالا برنج ها کاشته شده، درو شده، فروخته شده، یه دونه گاه با اینا خریده.
اب این چاولون کو، چاولون کی فصل کو کاٹا بیچا اور اسی قیمت سے کچھ قیمت دے کر، انہی پیسوں میں سے کچھ قیمت دے کر گائے بھی خرید لی.
میگه وقت که اون آمد بهش گفت آقا اجرت منو بده، چرا نمیدی؟
اور جب وہ نوکر بعد میں پلٹ کے آیا اور اس نے کہا کہ میری تنخواہ کھائیں، تم نے مجھے نہیں دی ہے.
گفتم بابا کشت کردم، بعد درو کردم، فروختم، باهاش گاو خریدم، بفرمایید مال تو.
اور میں نے اس سے کہا کہ تم تو چلے گئے، اس کے بعد میں نے اس کھیت کو، فصل کو اٹھایا اور بازار میں لے جا کر بیچا، اس سے میں نے ایک گائے خریدی. یہ سارا کام میں نے کیا، تم نے نہیں کیا، لیکن یہ لے جاؤ، گائے لے جاؤ. تو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ.
اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عني.
کہتا ہے کہ خدایا تو میرے اس عمل سے عالم ہے، اگر میں نے تمہاری خشیت میں اور تمہارے عظمت کے خوف سے یہ کام کیا ہے تو آج جس سختی میں میں گرفتار ہو چکا ہوں اس سے مجھے نجات دے دو.
برا شہرت نہ کرتا،
یہ کسی شہرت کے لیے میں نے نہیں کیا،
برا احساس عاطفہ نہ کرتا
اور کسی جذبات میں آ کر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا تھا،
برای دل خوش او هم نکردم
اور اسے خوش رکھنا بھی میرا کوئی مقصود نہیں تھا کہ وہ خوش ہو جائے.
خشیت تو باعث جد چنین کردم، این قلب قلب مصفا.
خدایا تمہاری خشیت میرے دل میں تھی، اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا.
فنساخت انهم السخره. آها یه خورده این سنگ بلند شد.
اون میں جو بڑا پتھر آکے گرا تھا وہ کچھ لڑک گیا، یعنی پیغمبر ان کے اس دعا کرنے سے کچھ ہٹ گیا. یہ پیغمبر نقل فرما رہے ہیں.
خب دومی گفت، این پیغمبر حالا داره برای ما نقل میکنه ها، برای ابن عمران و اینا.
یہ پیغمبر اکرم ابن عمران اور اس کے ساتھیوں کو گزشتہ قوموں کا یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، راوی پیغمبر ہے.
بعد اینو بخاری نمت کرده ها. بعد دومی شروع کرد،
دوسره فرد نه دعا شروع کی،
گفت خدایا تو که میدونی من پدر و مادر پیری داشتم.
دعاه که پروردگارا تو جانتا ہے که میری ماں اور میرے باپ بوڑے ہو چکے تھے،
گوسفندی هم داشتم
اور میرے پاس ایک بھیڑ بھی تھا،
شیرش رو میدوشیدم،
اس سے دودھ دھو لیتا تھا،
شب می آمدم خونه پلو پدر مادرم
اور رات کو میں اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس آتا تھا،
شیر رو میدادم خدمتشون
اور ماں اور باپ کی خدمت میں وہ دودھ میں پیش کرتا تھا،
اونا شیر رو میخوردن می آمدم سراغ زن و بچم.
وہ دودھ پیتے تھے اور جب فارغ ہو جاتا تھا تو میں آتا تھا اپنے گھر کی طرف.
فَأَبْتَعْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً، یه شب تنبلی کردم، دیر شد دیر آمدم سراغ پدر مادرم.
ایک رات میں اپنی اسی ڈیوٹی پر ذرا دیر سے ماں باپ کی خدمت میں پہنچا، یعنی یہی دودھ لے کے ماں اور باپ کے پاس جانا جو میری ڈیوٹی تھی، اس کام میں میں نے تاخیر کی.
شیر را آورده، با تأخیر آورده، آمدید هر دو خوابیدن گرسنه.
اور جب میں ماں باپ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو گئے تھے اور بھوکے سو گئے تھے.
زن و بچه من منتظر بودم براشون غذا ببرم،
اور ادھر سے میری بیوی اور بچے بھی اس انتظار میں تھے کہ میں ان کے لیے غذا لے کے جاؤں گا.
و مشرب منم این بود تا پدر و مادر من غذا نمی خوردن، شیر رو نمی نوشیدن، به سراغ زن و بچه هم نمی رن.
اور میرا طریقه کار بھی یہی تھا کہ جب تک میں اپنے والدین کو سیراب نہ کروں اور ان کو غذا نہ دوں اس وقت تک اپنے بچوں کو میں کھانا نہیں دیتا تھا.
شیر در دست منتظر بیدار شدن پدر و مادر،
اور میں اپنے ہاتھ میں دودھ لیے ہوئے اس انتظار میں تھا کہ میری ماں اور باپ بیدار ہو جائیں اور میں انہیں دودھ پلاؤں.
دوست نداشتم از خواب بیدارشون کنم،
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی نیند کو خراب کروں. جگا
عجب، بعضی از موقع تربیت میشن افرادا.
دیکھیے اس زمانے میں بھی کتنے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ اس طرح سے ماں باپ کی خدمت کرتے.
از این طرف هم نمیخواستم رها کنم برم سراغشم و اینا بدون قضا شب بخوابم.
اور ادھر سے میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اسی یعنی دودھ ان کے سامنے ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاؤں اور یہ بھوکے رہیں، یہ بھی نہیں چاہتا تھا. لہذا میں دودھ ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار میں رہا کہ جاگ جائیں.
فا فلم ازل انتظر حتى طلوع الفجر
اور میں اسی انتظار میں رہا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو چکی یعنی صبح کی پاؤ فوٹی
بعد گفت خدایا فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَيْجَتَيْ فَفَرْجْ عَنَّا
خدایا اگر میرا یہ عمل تمہاری خشیت کی وجہ سے ہے تمہارے علم میں ہے کہ میں کیوں انجام دیتا تھا اگر تمہاری خشیت کی وجہ سے ہے تو کچھ ہمارے لیے اس سختی سے ہمیں نجات دے دے
چون انسان برای پدر و مادر این کارا رو خیلی نمیکنه که او رو باید ببینه تا تو صبح بیسته اونطوری مؤدبانه بیدارشون هم نکنه
واقعا ایک آدمی ماں باپ کے سرانے اس طرح سے کھڑا رہتا ہے تو یقینا وہ خشیت خدا رکھتا ہوگا اس طرح بیٹھا ہوگا کھڑا رہا ہوگا
باز این مسئله قلب ہے
تو یہ اس کا بہرحال اس طرح سے انتظار کے حالت میں ماں باپ کے سرانے پہ رہنا ایک عمل قلبی ہے
فانساخت انهم السخره دو مرتبه یه تکون سنگ خورد
اور یہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا
حتی نظروا الی السماء تا آسمان رو دیدن منفذه باز شد آسمان رو دیدن اما هنوز نمیتونن در بیان
تو اتنا یہ پتھر ہٹ گیا کہ آسمان انہیں نظر آ گیا
نوبت به سوم رسید
البتہ ابھی بھی نکل نہیں سکتے ہیں
نوبت به سوم رسید
تیسرے کی باری آئی
سومی چی گفت خدایا تو چه میدونی من یه دختر عمو داشتم زیبا بود و حسین
پروردگار آپ کے علم میں ہیں کہ میری چاچا کی ایک بیٹی تھی میری کزن تھی بہت خوبصورت بھی تھی اور حسین
من احب الناس الی عاشقش بودم
اور میں اس کا عاشق تھا
دخترم مو حسین و زیبا منم دلبنده بود
اور یہ میری کزن ہے خوبصورت اور میں بھی دلبستہ ہوں اس کے ساتھ ہاں یعنی ابھی نہیں ہے
و انی راودتها عن نفسها و راودت قلبتی هو فی بیتها و حالت ایت لک چه کرده یوسف او رو دعوت کردم فابت ابا کرد پس زد گفت برو
میں ان سے رابطہ بڑھانا چاہا مگر اس نے مجھے اجازت نہیں دی
برو
زنکا جاؤ
رفتم صد دینار تهیه کردم
اور میں
صد دینار تهیه کردم
میں نے سو دینار سونے دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں درہم جو وہ چاندی تھے میں نے سونے کے سو سکے حاصل کیے
صد مثقال طلا
اور ایک سو مثقال سونا بھی
یعنی نیم کلو طلا
سو مثقال یعنی آدھا کلو سونا
آوردم گفتم اینم مال تو
اب اس کو راضی کرنے کے لیے ساری محنت کرتا کہ یہ درہم یہ دینار اور یہ سونا یہ سب تمہارا میں نے ان کو پیشکش کی
پیشکش ہم خوب ہے یا نا گفتے میں از من گرفت
تو مجھ سے لے لیا اس نے یہ چیزیں لے لی
حتی قدر تو
یہاں تک کہ جس مقام اور جس کام کو میں انجام دینا چاہتا تھا وہاں تک کامیاب ہو سکا
اہا فَأَمْكَنَتْنِي عَنْ نَفْسَهَا به من اجازه داد
تو وہ میرے سامنے رام ہو گئی
حالا پول رو گرفته حسین هم هست همه چی دامان
یہ وہ خوبصورت میں اسے چاہتا ہوں اور اس کو راضی رکھنے کے لیے اسے قبول کرانے کے لیے یہ سب چیزیں میں نے کی ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے
فلما قعدت بین رجلیها قالت اتق اللہ
وہ آخری لمحہ کہ انسان مقصد تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے وہاں تک میں پہنچ گیا یعنی میں نے اس تعبیر کے مطابق تھوڑی سی رقیق تعبیر ہے, میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا, یعنی وہاں تک پہنچ گیا, تو اس نے مجھے کہا کہ خدا کا خوف کرو.
اتق اللہ,
خدا کا خوف کرو.
تھاگو اتق اللہ لرزی جا.
جیسے ہی اس نے کہا اتق اللہ, میں تھر تھر کانپنے لگا.
فقمت وتركت المدینہ, صد دینار رو گذاشتم, رہا کردم, بلند شدم رفتم.
جیسے ہی اس نے کہا اتق اللہ, میں تھر تھر کانپا اور سب چیزیں چھوڑ کر, وہ پیسہ, وہ سونا, سب اسے دے کر وہاں سے لوٹا, پلٹ گیا.
اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من حكمتك ففرج عنا, ففرج الله عنهم وخرجوا.
يا خدایا, تیرے علم میں ہے میرا یہ عمل, اگر یہ تمہاری خشیت کی وجہ سے ہے تو ہمارے لیے آسائش پیدا کر, ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. تو وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ وہاں سے نجات پا گئی.
ان روایت در صحیح بخاری جلد 4 حدیث 172.
یہ روایت صحیح بخاری جلد 4 حدیث نمبر 174 173.
حالا ببینید, من میخوام یه استفاده از این حدیث بکنم.
یہ حدیث بخاری شریف میں, اور میں اس حدیث سے ایک فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں.
و اون این که پیغمبر اکرم برای چی اینو نقل کرد؟
اور وہ فائدہ یہ کہ یہ کیوں پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کو اس طرح کا واقعہ سنا رہے ہیں؟
اون واقعہ گزشتے, حالا چرا داره نقل میکنه؟
وہ کسی زمانے میں ایک واقعہ ہوا ہے, وہ ان کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟
تعلیم امت.
اور وہ ہے امت کو تعلیم دینا
کہ اگر در مخمصہ قرار گرفت,
اگر کسی مشکل سے دوچار ہو جاؤ,
در مزیقہ قرار گرفتن,
کسی سختی میں پڑ جاؤ,
سنگ گرفتاری در روی اونها قرار گرفت,
اور اگر کسی گرفتاری کے پتھر نے تمہیں پیس دیا,
سنگ مرض و ابتلا بر او قرار گرفت,
اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو,
اگر عمل صالحی داشته باشه توسل به این عمل صالح بکن.
اگر تم نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اپنے خدا کے سامنے اس نیک کام کو پیش کرو اور کہو خدایا, تیرے علم میں ہے کہ میں نے فلاں عمل تیرے لیے کیا تھا, اس کی وجہ سے مجھے اس مشکل سے نجات.
یہ استفادہ دوم کہ خیلی مهم ہے,
یہ ایک فائدہ کہ پیغمبر نے یہ سارا اس لیے بیان کیا کہ آپ بھی, ہم بھی, اگر کسی مشکل سے دوچار ہو جائیں تو اپنے کیے ہوئے اس نیک عمل کو وسیلہ قرار دے کر خدا سے فرج طلب کریں.
کہ سیرے موحدان,
دوسرا فائدہ یہ ہے,
مهم سیرے موحدان, دیدن متدینان به توسل به اعمال.
ہمیشہ اور ہر زمانے میں اہل دین اور موحد لوگوں کی سیرت یہ رہی ہے کہ نیک اعمال کو وسیلہ قرار دیتے تھے.
پیغمبر اکرم هم دارد تعلیم می دهد, هم به شکل تلویحی سیره رو بیان می کند.
پیغمبر اسی واقعے کے ذریعے سے جہاں امت کی تربیت فرما رہے ہیں, وہاں پر اسی اہل توحید کی سیرت کو بھی بیان فرما رہے ہیں, یعنی یہی اہل توحید کی سیرت ہے.
این روایت را با مقداری هر فریقین نقل کردن.
روایت
باقی همین رو
اسی روایت کو کچھ تعبیر کی تفریق کے ساتھ, تعبیر کے اختلاف کے ساتھ, یعنی کہیں کہیں پر تعبیر میں اختلاف ہے, باقی این یہی روایت فریقین کے پاس موجود ہے.
روایتی که بخاری نقل کرده در صحیح,
یہ روایت جو میں نے پڑھی, یہ تو صحیح بخاری سے نقل کی.
یک روایت هم از این طرف نقل کنم.
ایک روایت کتب امامیه سے بھی نقل کرو.
احمد ابن خالد برقی کتابی دارد.
احمد ابن خالد برقی حدیث میں ایک کتاب تالیف فرما چکے ہیں.
متوفای 270 هجری.
یہ احمد ابن خالد برقی 270 هجری میں وفات پا چکے.
کتابش اسمش محاسن ہے
اور ان کی کتاب کا نام ہے محاسن.
در کتاب محاسن این روایت رو نقل میکنه.
محاسن البرقی معروف کتاب ہے، اس کتاب میں یہ روایت آئی ہے.
و اون این است که پیغمبر فرمود.
اور وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ سه نفر برای سیاحت به بیابان رفته بودن.
تین افراد سیاحت کے لیے بیابان میں گئے تھے. یہ روایت اس میں ہے.
گفتن بریم برای عبادت در این غار.
یہ تینوں افراد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ عبادت کا وقت ہو چکا ہے، لہذا اس غار میں جا کے عبادت کر لیں.
که سنگی آمد در در غار قرار گرفت.
وہ غار میں چلے گئے اور ایک پتھر غار کے دروازے پہ آ گرا اور اس نے دروازے کو بند کر دیا.
باز بحث کردن که ای وای زنداری شدیم، سنگ عظیم الجثه رو نمیتونیم تکون بدیم.
اور ایک دم سے گھبرا گئے کہ اتنا بڑا پتھر ہے کہ ہم تو کیا کئی ہم جیسے لوگ بھی جمع ہو کے اسے ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، ہم تو پھنس گئے.
بعد انہا ہم وہاں حال دادن کہ ببین کار صادقان ہے، با صدق نیت کرده ایم.
تو یہی بات انہوں نے آپس میں کی کہ اس سے اس مخمصے سے اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ خدا سے صادقانہ دعا کریں اور جو عمل ہم نے صدق نیت سے انجام دیا ہے اسی عمل کو وسیلہ قرار دے کے خدا سے دعا طلب کریں.
اولی گفت خدایا تو میدونی انی طلبت المرأة لحسنها و جمالها.
پہلے نے کہا کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میں فلاں عورت کو اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے طلب کرتا تھا.
فاعتیت فیها مالا ضخما، یک ثروت کلان بهش دادم.
اور اسے میں نے بہت بڑی دولت دے دی اسے راضی کرنے کے لیے.
و او راضی شد.
اور وہ راضی ہو گئی.
این تعبیر خیلی زیباست. جلس منها مجلس الرجل من المرأة.
اور وہ راضی ہو گئی. میں اس جگہ پہ بیٹھا کہ جہاں مرد عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ تعبیر ذرا اچھی ہے.
وذکرت ما،
اور ایک مرتبہ مجھے جہنم کی آگ کی یاد آئی.
ذکرت النار فقمت عنها فزعن منك یا الله.
اور میں حالانکہ سب کچھ میرے لیے مہیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن جیسے ہی مجھے آتش جہنم کی یاد آئی چھوڑ دیا اسے اور تمہارے خوف سے میں اٹھا.
میگه سنگ رفت کنار تا تونستیم آسمان رو ببینیم.
پتھر چلا گیا اور ہم نے آسمان دیکھا.
دومی گفت خدایا تو میدانی که استعدر تو قومم چند تا اجیر گرفتم برای زراعت.
دوسرے نے کہا کہ خدایا میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ لگا دیا زراعت کے لیے.
بنا شد روز نصف درهم بهشون بدم، یعنی نیم مسقط نقره.
اور ان کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ ہر دن کا آدھا درہم انہیں دے دوں.
آس شد مزدشون رو بهشون دادم.
شام کا ٹائم ہوا ان کی مزدوری میں ان کے ہاتھ پہ رکھ.
یکیشون آمد گفت آقا من به اندازه دو نفر کار کردم.
ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم نے سب کو آدھا درہم دیا ہے،
بس حق میں دو درہم،
میں نے دو افراد کے برابر کام کیا ہے. دو افراد کے برابر،
بس حق میں ایک درہم.
اس بنا پر مجھے دو آدھا درہم دیجیے.
خواستم نیم درہم بشدم، گفت والله لا اخذ نمیگیرم.
میں ایک درہم دینا، آدھا درہم دینا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک آدھا درہم تو لوں گا نہیں.
آمدم او را رفتم با این پول که به این آقا نداده بودم، رفتم بعض رو خریدم، آمدم کشت کردم.
و تو چلے گئے، اس نے نہیں لیا آدھا درہم، اس نے لیا نہیں، وہ چلے گئے. میں نے اسی درہم سے کہ جو اسے دینا چاہیے تھا بیج خریدی اور اس بیج کو بویا اور نئی زراعت تیار ہو گئی
و اون سال زراعت خیلی خوب شد
اور اس سال زراعت زیادہ بہت اچھی بھی ہو گئی
و من زراعت رو برداشت کردم بعدم اون آقا آمد سراغم
اور میں اس زراعت کو جمع کر چکا اور جب زراعت پوری طرح سے میرے ہاتھ میں آ گئی تو وہی آدمی میرے سامنے آ گئی
بدانی این زراعت میخوام حق تو بدم
تو وہ آیا اور اس نے یاد دلا دیا مجھے کہ آپ نے مجھے نہیں دیا تھا پیسہ
فدفعت الی ثمن عشرة آلاف
درہم اس زراعت سے مجھے حاصل ہوئے تھے میں نے وہ سارے دے دیے
خلاصش مقداری دعا کرد سنگ برداشت
اس عمل کو وسیلہ قرار دے کر دعا کیا اور پتھر کچھ اور ہٹ گیا
سومی گفت که من پدر و مادر پیری داشتم این روایت شبیه اون روایت است
و تیزی روایت میں بھی وہی بات ہے کہ مثلا میرے ماں باپ تھے اور وہ بوڑے تھے ان کے ساتھ میں یہی عمل کرتا تھا اس کو وسیلہ قرار دے دیا
اینجا دیگه توضیح میدیم ہم زود رد بشیم
لہذا وہ روایت پوری یاد ہے اسی کی طرف اشارہ ہے اس میں
خلاصه که اللهم این کل سلمنی فعلت ذالک ابتغاء وجهک
خدایا اگر میں نے یہ عمل تمہاری رضا کے لیے کیا ہے اور تو جانتا ہے تو فرجعنا
فعلت ذالک ابتغاء وجهک فرجعنا تمام حالا
اگر تمہاری مرضی تمہاری رضا کے لیے میں نے یہ عمل انجام دیا ہے تو مجھے اس مشکل سے نکال دے اور خدا نے اس مشکل سے نکال دیا
حالا اگر قرآن خدا برای تو یه داستان بود و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا به خدا گفتید خدایا به این تصدق علی و صدقه علی تو رو میخوانی
اگر قرآن مجید میں خداوند متعال نے خود ہمیں کوئی واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کا صدقہ دے دیا کہ وہ صدقہ لینے والوں سے نہ کسی شکریہ کا طلبگار تھے نہ کسی جزا کی امید رکھتے تھے اور اس طرح کا پاک عمل وہ کس پاک عمل کی پاکیزگی کا واقعہ خدا ہمیں بیان کرے اور ہم اس واقعے کو وسیلہ قرار دے دیں تو کوئی حرج ہے
چه عیبی داره خدایا یادتون باشه ارزش هر عمل این اعمال رو پیغمبر نقل کرده تو قرآن نیامده کار علی آمده معنای این اینه که انقدر این کار بر خدا ارزش داره انقدر اهمیت داره چرا؟ چون خداست که ارزش گذاری میکنه قیمت گذاری میکنه مقدمه یادتون باشه آقا
ولی اون لوگوں کے جو اعمال تھے ان کو اعمال قیمتی تھے خالص تھے اور ان کا خالص ہونا خدا جانتا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس کو وسیلہ قرار دے دیا واسطہ قرار دے دیا اور خدا نے بھی قبول کیا اس کو اور ان کو مشکل سے نکالا یہ واقعہ پیغمبر اکرم نقل کر رہے ہیں اور اتفاق سے فریقین نے بیان کیا ہے لہذا کوئی خدشے کی بات نہیں ہے اس میں
و فرمود ضربت و علی گن یوم القنده افضل من عبادت صدقه حالا آدم بیاد خدا رو قسم بده به این ضربت
اور پیغمبر نے حضرت علی کی ایک ضربت کے بارے میں پیغمبر کی گواہی ہے کہ ثقلین کی عبادت سے
روایت بھی فریقین نقل کردن
اور یہ روایت بھی فریقین نے نقل کی
ما بیایم خدا رو قسم بدیم به ضربت علی یوم خندق که افضل از عبادت ثقلین امام صادق بر اون انا من از ثقلین بله انا من از ثقلین یه دونه ضربتش این کار کرده اینو کی داره میگه؟ پیغمبر داره از این حقیقت پرده برداری میکنه
علی کی اس دربت کی قیمت کتنی ہے اور کتنا خدا کی نگاہ میں قیمتی ہے اس کا اندازہ پیغمبر کے کلمات سے آپ کر لیجئے کہ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے ایک دربت. اور امام صادق فرماتے ہیں کچھ ثقلین میں بھی ہوں.
یادمون باشه
اعمال پر اس ایک ضربت کی قیمت زیادہ ہے.
مقدمه یادمون باشه هر فعلی دو تا حیث داره، ذات الفعل و وجه الفعل. وجه الفعل مربوط به نیته، نیت دیدنی نیست ولی خدا میبینه. ما نمیتونیم برای این نیت قیمت دار بیان کنیم، خدا بیان.
اچھا اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے کہ ہر عمل میں ایک ذات عمل ہے، ایک وجہ عمل ہے. وجہ عمل یعنی کس نیت سے وہ عمل وجود میں آیا، اور وہ نیت کتنی ہے، کتنی خالص ہے اسے ہم نہیں پہچان سکتے، خدا پہچانتا ہے.
برای این مسئلہ ہم یعنی توسل به اعمال صالحه، چه خودمون انجام میدیم چه دیگران انجام میدن فرق نمیکنه، برای توسل به اعمال صالحه اینقدر ظاهران کافیه.
اعمال صالحه کو وسیله قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے اتنا بیان کافی ہے.
کافی ہے دیگه،
بیشتر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں.
طریقه اینم دارن ما برای چی وقت بگیریم.
لیکن اپنے یہ بات واضح نہیں ہوئی آپ کے ترجمے کی وجہ سے.
یہ فرماتے ہیں کہ آیا اعمال صالحه خود را وسیله
میں فرق نظر دیگران فرق نمی کن،
مطلب آقا نیک کام کیا و آپ نے وسیله میں اسے ٹھہرا.
بله بله هیچ فرق نمی کنه، چون اون عمل پلو خدا ارزش داره. یادتون باشه
یه جمله جو ہے
ببینید عمل پلو خدا ارزش داره.
حالا تو اون تینوں کو تو کہنا چاہیے تھا.
میں شما میخوای میں شما میخوای به خدا بفروشی، اب نداره اب نداره. میں شما میخوای به خدا بفروشی
پھر تو اتنا اتنا ہٹانے
کی. بله
آپ اپنی بات کریں، ان دو باتوں کو بھی سنیں.
ببینید یادتون باشه
آقا فرما رہے ہیں کہ خدا کے پاس کون سا عمل قیمتی ہے، عمل کو پیش کرو.
خدا به اون عمل قیمتی نگاه میکنه.
یه جمله. دوسرا جمله آقا نے فرمایا کہ مگر کیا آپ بیچنا چاہتے ہیں جو آپ اپنا ہو، اپنا کوئی عمل ہوتا کہ میں اسے خدا کے سامنے بیچ دوں اور اس سے اس کے قیمت کے طور پر مثلا کوئی مشکل جائے کر دوں، ایسا تو نہیں ہے. ہم بیچنا تو نہیں چاہ رہے تھا کہ ہم پر کسی کے عمل کو ہم کیسے بیچیں، اپنا عمل ہونا چاہیے.
هیچ فرق نمی کنه. آقا هیچ فرق نمی کنه. ارزش عمل پیش خدا. درسته، ولی یادتون باشه این عمل پیش خدا ارزش داره، چه بنده قسم بدم چه دیگری قسم بده. اون تا کسی که این کار رو کرده دائم مستجاب بره، معلومه.
مثلا دیکھیں خود خدا کے بیک جہاں حاشیه میں لگا، خدا کے اسماء اور صفات خدا کے پاس قیمتی ہیں، قرآن مجید خدا کے پاس قیمتی ہے، ٹھیک ہے، ارزش ہے. ان کے اعمال بھی، یعنی جو عمل جس کسی کا بھی ہو اگر وہ قیمتی ہے تو اسے پیش کیا جا سکتا.
اگر در اون مقدمه دقت کنید مسئلتون حل میشه، حالا بعدا هم حرف میزنم. خب چهار،
چوتھی چیز کی جس کو وسیلہ بنایا جا سکتا،
توسل به دعاء نبی کے مکرم اسلام.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے توسل،
یہ مقدمه میخواد.
اس کے لیے ایک تمہید چاہیے.
من باید این رو بگم که باز من بارها این رو گفتم، شخص اول عالم وجود نبی مکرم.
یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کرتا ہوں، کہتا رہوں گا، وہ یہ کہ عالم وجود میں کوئی پہلے نمبر کا فرد ہے تو وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یادمون باشه جفا نکنیم نسبت به پیغمبر اکرم،
اور هم پیغمبر کی نسبت کوئی جفا نکنیم.
اسم حضرت صادق میاد، سلام الله علیه، صلوات میفرستیم، پیغمبر اکرم نه. چرا؟
امام جعفر صادق کا نام آجائے تو ہم صلوات پڑھیں، اور پیغمبر کا نام آجائے تو خاموش رہیں.
ہم تو نگاہ میکنیم زهر ماست.
اسی طرح دیکھتے رہتے ہیں، پیغمبر کا نام آیا ہے اور درود نہیں پڑھتے ہیں، یہ جفا ہے پیغمبر کی نسبت.
پیغمبر بہت دست ما رو بگیره ببرد اون بالا،
یہ پیغمبر ہی تو ہیں کہ جس نے ہمیں اس عالم سے آگاہ کر دیا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہاں تک پہنچا.
ہمارا پیدا کونی منشم تا رسیده به اینجا منشم نورد الاحمر بلک مسلح علی فقط جفاس.
یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ جس نے سرخ گلاب کو سونکھا ہو سونگا ہو اور اس کو سونگنے کے بعد مجھ پر درود نہ پڑے تو مجھ پر اس نے ظلم کیا.
من ارشادہ این رو خواهم گفت. ببینید یک روایتی رو مقدمتا نمی کنم.
ربطی داره برد احمر با حضرت رسول.
میگم قول محمدی گفتن تو خیلی زیبا گفت. یک مقدمتا این روایت رو که الان نقل می کنم بعدا انشاءالله بهش خواهیم رسید. یک آقایی از اساتید دانشگاه الازهر مصر
ایک بزرگوار هم الازهر یونیورسیتی که اساتیده می سید.
او یک کتابی دارد در توسلات و زیارات.
اونون ایک کتاب میکنی توسلات و زیارات کے بارے
یک روایتی رو نقل میکنه.
اس کتاب میں ایک روایت اس نے نقل کی
ہے. یادتون باشه ایک روایتی رو نقل میکنه از عمر ابن خطاب و علی ابن ابی طالب. بله میگم
ایک روایت اس نے عمر ابن خطاب سے بھی نقل کی ہے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایک روایت نقل کی ہے.
هر دو نشستن یه آقای دستشون بلند کرده داره دعا میکنه.
این دونو سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ یہ ان دونوں کی موجودگی میں ایک تیسرے فرد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا.
نظر الى رجل يهو عبارت اینه. نظر الى رجل يهو
ان دونوں نے دیکھا ایک مرد کو کہ وہ دعا پڑھ رہا تھا.
دستش بلند کرده داره دعا میکنه. هر دو با هم گفتن دعای این به آسمان نمی رود.
این دونو نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی.
حتی ان کے صلوات بر پیغمبر پر برسد
جب تک کہ یہ پیغمبر پر درود نہ پڑے.
دقت میکنی عجیبه ها. صلوات بر پیغمبر باید فرستاده بشه. خلاصه مکانتی بالاتر از مکانت نبی اکرم نیست.
خدا کے پاس جو مقام نبی اکرم کو حاصل ہے ایسا مقام کسی کو حاصل نہیں.
منزلتی بالاتر از منزلت پیغمبر از اولین آخرین نیست.
جو منزلت حضرت پیغمبر کو حاصل ہے وہ منزلت اولین اور آخرین میں کسی کو حاصل نہیں.
قداستی برتر از قدس پیغمبر نیست.
اور جو قداست پیغمبر کو حاصل ہے ایسی قداست کسی کو حاصل نہیں.
کمالی رفیع تر از کمال پیغمبر نہیں.
اور جو کمال پیغمبر کو حاصل ہے اس کمال کی طرح کی بلندی کسی کو حاصل نہیں.
کرامتی عظیم تر از کرامت نبی اکرم نہیں.
اور پیغمبر کو جو کرامت حاصل ہے اسی طرح کی کرامت کسی کو حاصل نہیں.
قلبی مصفاتر از قلب پیغمبر پیدا نمی کنی.
پیغمبر سے زیادہ مصفا دل کسی کا نہیں ہے.
اراده مصفای غیر از اراده مصفاتر از اراده پیغمبر پیدا نمی کنی.
اور صاف اور پاکیزہ ارادہ جتنا کہ پیغمبر کا ہے اس طرح کا صاف اور پاکیزہ ارادہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا.
احدی ہمتایون
کوئی اس کے برابر نہیں.
احدی ہمتایون
کوئی پیغمبر کے برابر.
بی نظیر بی نظیر بی بدیل بی بدیل
وہ اپنی مثال آپ ہے اور وہ بے نظیر ہے بے بدیل ہے.
پس فهو افضل الخلیق افضل الانبیاء افضل الرسول افضل الانبیاء
وہ افضل خلیفہ ہیں افضل انبیاء ہیں افضل رسول ہیں افضل عباد ہیں.
دستور تکریم و توقیر او رو بمادتا.
اس لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس کی عزت کریں اور اس کا احترام کریں.
یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
اور سورہ حجرات کی یہ آیتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ پیغمبر کے سامنے اپنی اپنی آواز کو اونچی نہ رکھو اور چیخ کے بات نہ کرو. بہت دفعہ میرا جی چاہتا تھا کہ صلاۃ تجہرو کو بیان کروں، بیان نہیں ہوا تھا، آج ایک مناسبت مل گئی بیان کرنا تھا.
دو تو صلوات ہے، صلوات اخواتیہ و جہریہ.
نماز دو قسم کی ہے نا، بعض نمازیں اخواتی ہیں، بعض نمازیں جہری ہیں.
تھوری بخانے
یہ میرے خیال کچھ کے واضح نہیں ہوا.
ارے
اخواتی نماز یعنی وہ
نماز
جس میں آواز باہر نہیں ہوتی، جوہر آواز نہیں نکلتا، اور اخفاتی نماز اسے کہتے ہیں. جہری نماز وہ جوہر صدا نکلتا
ہے. بارک اللہ بارک اللہ. جوہر ہم این مجوهرات دیدید نوشتن تلاحوشی ها دلبری میکنه. آها دیدید
اچه جوهر کا نام آپ نے سنا ہے، مجوهرات دبئی مثلا کہ جہاں پر سونا چمکتا ہوا سونا نظر آتا ہے، قیمتی پتھر نظر آتا ہے.
جوهره صدا این که صدا زنگدار باشه.
چی دار باشه؟
صدا نافذ باشه. این جوهره داره، این تک، این جهره به قوله
که جوهر، آواز کیا جوهر؟ یعنی جهر کا معنی کیا؟ آواز کا جوهر نکلی. آواز کا جوهر یہ ہے کہ آپ کے آواز دوسرے کے اوپر دوسرے تک پہنچے اپنے پورے اس کے ساتھ.
ان صدا تم جوہر نہ رکھتے ہوئے
تو لا تجہرو لہو بالقول، پیغمبر کے سامنے تمہاری آواز جوہردار نہیں ہونی چاہیے، دھیمی ہونی چاہیے.
شما با ہم کی حرف میزنید محکم حرف میزنید، بله آقا این چنین است، باید این چنین باشد، این جوهر صدا.
آپ جب کسی کے سامنے بات کر رہے ہیں تو جیسے میں خود اس وقت بات کر رہا ہوں، یہ میری جوہر صدا نکل رہی ہے، دھیمی آواز نہیں ہے.
در مقابل پیغمبر اکرم که قرار میگیرید لا تجهروا بالقول، صداتون جوهر نداشته باشه.
پیغمبر اکرم
آهسته حرف بزنید، متواضعانه حرف بزنید.
پیغمبر کے سامنے ہو تو اپنی آواز کے جوہر کو آزاد نہ رکھو، دھیمے لہجے میں بات کرو.
یک در جای دیگر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعدکم بعضا، همچنانی که خودتون دیگران رو صدا میزنید، فلانی اسمش رو میارید، اینطور حرف نزنید.
ایک اور جگہ پر آداب خدا نے سکھا دیئے ہیں پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرنے کے، کہ تم جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو اس طرح سے ہمارے رسول کے ساتھ گفتگو نہ کرو. کیا کرتے ہیں؟ مثلا نام لے لیتے ہیں، فلانی
ہائے فلانی از این جداد میدار اونجا نگاہی شکلو.
مثلا آدمی ادھر جا رہا ہے تو اب یہاں سے ان کا نام لے کے آواز دیتے ہیں کہ فلانی رک جاؤ.
یا وہ ایس فلانی
ہمارے ساتھ تمہارا سلوک یہ نہیں ہونا چاہیے.
خدا کلاس تربیتی گذاشته برای مسلمان ها،
اور خداوند متعال نے مسلمانوں کو تربیت سکھانے کی کلاس رکھی ہے. یہ آیتیں در حقیقت اسی تربیت کے خاطر ہیں.
من یک اذانی گفته میشه اینجا سحرها، از این اذان خیلی عصبانی.
سحر کے وقت یہاں کبھی اذان کی آواز آتی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے غصہ آتا ہے.
خیلی برام سنگین، خیلی سبک. اشهدو من نجام میگه. حالا بگذاریم،
یعنی پیغمبر کا نام جو ہے وہ جس طرح سے وہ اذان میں لیتا ہے وہ شاید آقا کو اچھا نہیں.
اون نمیخواد بد بیاره، بد بگه ها، ولی لسان یه لسان بدیه. حالا
وہ کوئی نیت بد یقینا نہیں رکھتا ہوگا، لیکن اس کا انداز، اس کا لہجہ ایسا ہے
دو
وہ اچھا نہیں لگ رہا.
دو رفعت کمال رو ببینید در پیغمبر اکرم شده قدوه همه، اسوه همه. و هر کس که میخواد به خدا برسه باید تعصیب بکنه. این خیلی عجیبه.
رفعت کمال یعنی اس کے کمال کی بلندی کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ خدا نے ان کو قدوہ اور اسوہ قرار دیا.
این آیه رو خیلی
عمل
خیلی شما هم میگوید
قدوہ اسوہ دونوں عربی لفظ ہیں، اس کا ترجمہ موڈل کہلاتا
ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ
کہتے ہیں نا، اس کو موڈل بنا.
لقد کان بله لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اما معبدشو نمی کنید. همه نکات تو معبدش اسوه بودن پیغمبر آره. لمن کان یرجو الله، میخوای به خدا برس. خیلی عجیبه.
اس آیت کو مکمل طور پر معمولاً تلاوت نہیں کی جاتی ہے. ولکم فی رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اس حد تک تلاوت کی جاتی ہے. اس کے بعد بھی ہے لمن کان یرجو
الله والیوم الاخر، میخوای به خدا برسی.
اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے
قیامت مال تو باشه تحصیل کن،
قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہے، قیامت تمہارا ہو جائے یہ چاہتے ہو، تو اس کے لیے ماڈل پیغمبر اس کے پیچھے چلو.
به مرتبه میاسد که برای همه مدله، هر کس بخواد به خدا برسه قیامت رو مالک میشه از طریق پیغمبر.
اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، مالک قیامت بننا چاہتا ہے، مالک جنت بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کو ماڈل بنا دے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے.
یک عظمت ہی پیدا کرده پیچھے خدا،
یہ خدا کے پاس کتنے عظیم ہوں گے کہ وہی خدا اس کو میرا یہ ماڈل ہے، اس کے پیچھے چلو.
کہ خدا کار خودش را صلوات بر پیغمبر قرار داده.
کتنی عظمت اس پیغمبر کی ہے کہ خدا کا ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ کہ پیغمبر پر درود پڑھنا
و به این کار افتخار میکنه،
درود بھیجنا، اور اسی درود پر وہ افتخار کرتا ہے
و اعلان میکنه
اور اعلان کرتا ہے
ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد.
یہ عمل خدا کا ہے، رسول کا ہے. اے آل ایمان، خدا اور رسول والا عمل کرنا چاہتے ہو تو تم بھی پیغمبر کے اوپر درود اور سلام پڑھ لو.
اب یک آقایی بگذار وقت طول میکشه تو داستان براتون نگه.
خدا کا ہے رسول کا، خدا کا ہے ملائکہ کا.
وقت ببینید صفاء نفس، قوت روح و جمال خلق که خدا به این داده.
صفاء قلب،
قوت روح، جمال
جمال خلق، اخلاق کی خوبصورتی.
انک لعلی خلق عظیم،
خدا کہتا ہے کہ تم خلق عظیم کے مالک.
خدا متاع دنیا رو قلیل میدونه، همه دنیا من اول تا آخر قلیله.
وہی خدا کل عالم کو، کل دنیا کو متاع دنیا قلیل کہہ رہا ہے.
با اینکه قلیله، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها،
اور یہ قلیل نعمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کی گنتی کرو تو لا تحصوها.
با اینکه قلیل ہے،
ہم نعمت خدا کی نظر میں قلیل ہے.
اون وقت این خدایی که متاع دنیا رو قلیل میدانه و بعد هم میگه همه خلائق جمع بشن لا تحصوها، آمده خلق پیغمبر رو عظیم میدانه. یعنی چه؟ بشر مبهوته.
وہ خدا جو کہتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کی گنتی کرو گے تو لا تحصوها، وہ تمام بشر مل کے گنتی کریں لا تحصوها، ان نعمات کو کہہ رہا متاع دنیا قلیل. یہ متاع دنیا اتنی وسعتوں کے ساتھ قلیل ہے، کہنے والا خدا خود کے پیغمبر کو عظیم کہہ رہے ہیں. وہ خلاق پیغمبر کی عظمتوں کو انسان درک نہیں کر سکتا.
مسئله نیمه شب هم شرمی ببینه که در اون نیمه شب مقام محمودیت گرفته و مقام محمودیت مال نفسه، مال قلبه، مال جانه، مال روحه،
مال پیغمبر.
بله، فتحدت به این آفلت الله کسا رو بیانه
پیغمبر اکرم کو نیمه شب کے نتیجے میں مقام محمود جو عطا کیا ہے، وہ مقام محمود خود کیا ہے؟ رہنے دیں اس پر، ابھی بحث نکرده.
احاطه علمی پیغمبر رو خدا بیان میکنه در یه آیه عجیبه، و علمک ما لم تکن تعلم. این آیه رو باید خیلی راجع بهش حرف زد. و کان فضل الله علیک عظیم.
پیغمبر اکرم کے مقام علمی کو بیان کیا ہے خدا نے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک
عظیم،
خدا کا تمہارے اوپر جو فضل ہے وہ بہت عظیم.
این رو جای حرف زدن داره و من بھی قابلیتم.
یہ محتاج بیان ہے، گفتگو ہونی چاہیے. اس کے بعد آقا کہتے ہیں کہ مجھ میں وہ قابلیت نہیں، میں اس پر گفتگو کروں.
و عجیب، پیغمبر اکرم احد الامانین در عالم.
پیغمبر اکرم دو امانوں میں سے ایک امان ہے اس دنیا میں،
ما
دنیا میں دو امان ہیں، ان میں سے ایک پیغمبر ہے.
ما کان اللہ لیعذبهم و انت فیهم و ما کان اللہ لیعذبهم و هم یستغفرون.
دو آیتیں ہیں کہ جب تک اے ہمارے پیغمبر تم ہو، خدا اس امت کو عذاب نہیں دے سکتا ہے. بس معلوم ہوا کہ پیغمبر امان ہے، ان کی وجہ سے امت کو امان ہے. دوسرا امان کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتی ہو. استغفار دوسرا امان ہے.
اینجا من تو میخوام یه حرفی بزنم. یه آیه بعدا ما داریم که این استغفار هم برمیگرده به خود پیغمبر، و قبول شدن استغفار هم برمیگرده به رسول الله. اینو خواهم گفت.
ایک اور آیت ہے، اس آیت میں استغفار کی قبولیت کو بھی منوط به پیغمبر قرار دیا ہے. خب. اگر پیغمبر کی وساطت ہو تو استغفار قبول ہو.
مقام اونقدر بالا گرفته، مقام اونقدر بالا گرفته که اسم او در کنار اسم خدا واقعه.
اور پیغمبر کا مقام اتنا بلند ہے کہ پیغمبر کا نام خدا کے نام کے ساتھ
و بعد آتا ہے. و بعد فعل واحد رو به هر دو نسبت میده، خدا خودش این کارو میکنه.
تو خداوند متعال ایک عمل کی نسبت اپنی طرف و پیغمبر کی طرف دے رہے ہیں.
عجیبه. و سیر الله عملکم و رسوله. سیره این فعل واحد، عمل فسیر الله عملکم و رسوله یکی هم، دو دید نیست، یک دید.
الله و اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھنا خدا کا عمل ہے، اور اسی خدا کے عمل بھی کو یعنی پیغمبر کے کو بھی اس میں شریک قرار دیا گیا ہے. جس طرح خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اسی طرح رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھتا.
عجیب ہے. یک فعل. تعالی سبحانه و تعالی من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما.
ایک اور آیت میں پھر کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ فوز عظیم کو پا لے.
و ما نقم الا ان اغناهم الله و رسوله.
و ما نقم الا ان اغناهم الله و رسوله. ہاں، کہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا مگر یہ کہ خدا اور اس کے رسول نے انہیں بے نیاز کیا.
آیات زیادی دیں.
ہاں ہاں، یہ رجب بیت المال ہے یا مطلق ہے؟
مطلق ہے. حالا پیغمبر به منزلتی رسیده، این منزلت اسمش کنار خدا.
پیغمبر کی ایسی منزلت؟
آیا اگر او دعایی کند مستجاب می شود؟
تو وہ پیغمبر جس کی یہ منزلت، وہ کسی کے بارے میں دعا کرے، تو اس کی دعا کی وساطت سے کسی کی حاجت پوری ہوگی یا نہیں؟
دعای چنین وجودی مردود می شود.
ایسے شریف وجود دعا کیا خدا کے بارگاہ سے پلٹ کے خالی آئے گی؟
او رو واسطه قرار بدیم تا از خدا طلب غفران کنه برای ما ابتده.
اگر اس پیغمبر کو ہم واسطه قرار دیم اور خدا سے اپنی مغفرت طلب کرے تو کوئی اعتراض نظر آتا ہے؟
وہ اگر بر وہ طلب مغفرت کیا رد میشه؟
خود یہی پیغمبر اگر ہمارے لیے طلب مغفرت کر لیں تو کیا خدا کے وہاں سے شرف قبولیت حاصل نہیں
ہوگی؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله.
ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن خدا.
یہ ہمارا زمان حضور است ان رو بحث خواهیم کرد. ولو انهم اذ ظلم جاؤوک و سفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این عهد الامانه یا تو باشه ها که گفتم
این لو مانا کاش که نمیده.
نه 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 نه
اگر
اگر
اگر یه لوگ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے کے بعد تمہارے پاس آتے ہیں رسول کے پاس اور تمہارے پاس آ کر خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں تو لوجد اللہ تواب الرحیم
لوہر کو
شرط
شرط فی مزید و یقل الى اوها مستقبل لیکن قبل خب بیان پر پیغمبر من منافقین ها ظاهرا
منافقین کے بارے میں
جاؤ
منافقین جو اپنے آپ کو بے نیاز
فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول.
تو یہ منافقین اگر پیغمبر کے پاس آتے خدا
نہ 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 من منافقین نہیں نہ 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 اما درباره منافقین و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. اما به منافقین که میگی بابا بری سراغ پیغمبر و همتون استغفار کنه اینجا توبیخ هست ها، اینجا توبیخ، اونجا هدایته در آیه قبلی، هدایت در آیه بعد توبیخه.
یه دو آیته ایک جیسی هست. دیکھیں وہ پہلی آیت جو پڑھی گئی کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم اس آیت میں ہدایت ہے، یہ دوسری جو آیت پیش کی جا رہی ہے اس میں توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم پیغمبر کے پاس، پیغمبر تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے، تو یہ سر جھکا کے چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں.
ان آیات مربوط ہے پیغمبر، ان آیات مربوط ہے استغفار. وقتی آقایی پیدا بشه میگه فرقی نمیکنه، فرق بین دعای من و دعای پیغمبر نیست، ای بی انصاف.
یعنی یه آیات پیغمبر کی عظمت کے حوالے سے، پیغمبر کے توسط سے مغفرت طلب کرنے کے حوالے سے یہ آیتیں ہیں قرآن میں. اس وقت کوئی اگر فرض آ جائے وہ یہ کہے کہ خدا سے مانگنے میں مجھ میں اور پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے، میں مانگوں یا پیغمبر مانگے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح سے کہے تو کتنی ناانصافی کی بات ہے.
خب اما ما از آیات قرآنی یک سیره صدق صالح هم پیدا می کنیم.
هم قرآنی آیات کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں توسل کے باب میں ایک سیرت بھی حاصل کر سکتے ہیں.
یا ابانا استغفر لنا. خب یعقوب بهشون گفت بابا چیکار به من داری؟ بری سراغ خدا، در خونش بازه، چرا میری سراغ من؟
نگفت؟
نه حالا یا
که یه حضرت یعقوب کی اولاد اس گناه کے ارتکاب کے بعد حضرت یعقوب کو یوسف کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو اب آئے اپنے باپ کے پاس ہوتا یا ابانا استغفر لنا
لنکن خاطئین ہر صوفہ استغفر لکن
کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو خطا کر چکے ہیں، ہمیں ہمارے لیے خدا سے مغفرت طلب کر. تو اب حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو, جاؤ خدا سے مغفرت طلب کرو, ایسا نہیں کہا کہ سوف استغفر لکم, میں تمہارے لیے خدا سے مغفرت طلب کروں گا.
خدا با نقل این معنا داره سیله رو امضا میکنه.
خدا نے اس مطلب کو نقل کر کے سیرت موحدین کی تائید کی ہے,
داره امضا میکنه, میگه مطلب درستیه
که یہی موحدین کی سیرت ہے اور صحیح سیرت.
اگر درست نبود نه پیغمبرش امضا میکرد, میگو صبح از زمین لکن, نه خدا نقل میکرد. علیات رو بگم,
اگر یہ صحیح سیرت نہ ہوتی تو نہ تو حضرت یعقوب اس طرح سے کہتے کہ سوف استغفر لکم, نہ خدا اپنے اس کلام میں اس واقعے کو نقل کر دیتا. قرآن میں نہیں لانا چاہیے تھا.
ممکنه کسی اشکال کنه, میخوام از یه وارد یه بحثایی بشیم که بابا خدا عرف به حال من بوده, عرف به حال من بوده, اون که بهتر میفهمی پیغمبر بهتر میدونه خدا چطوره.
اگر کوئی یه مثلا سوال کر لے کہ جناب خدا تو مخلوق کی حالت کو بہتر جانتا ہے,
اقرب الی من حبل الورد فرموده, یقول بین المرء و قلبه فرموده. ما شاید اینقدر نزدیکه وقت ما بگذاریم بریم سراغ پیغمبر, از اینجا راه بیفتیم بریم تو در خونه پیغمبر رو آقا استغفار بکن برا ما.
کہہ رہے کہ قرآن ہی میں خدا نے کہا کہ اقرب الیکم من حبل الورید, اور ایک جگہ پر ہے کہ یحول بین المرء و قلبه. تو جو خدا یحول بین القلب و المرء ہو, اقرب الی الحبل الورید ہو, اسے چھوڑیں یہاں سے جائیں پیغمبر کے پاس, پیغمبر کے ذریعے سے اس خدا سے.
سمیع سمیع بصیر بصیر,
اور وہ ایسا سمیع ہے کہ اس کی طرح کا کوئی سمیع نہیں, ایسا بصیر ہے خدا کہ اس کی طرح کا کوئی بصیر نہیں.
تو حالا خدا کی چننے برای چی ما بریم سراغ اونا؟
کیا ضرورت ہے کسی واسطے کے ذریعے سے خدا کے پاس جائیں, جو خود اتنا سمیع ہے, خود اتنا بصیر ہے.
ما مستقیم میریم سراغ خدا,
میں تو سیدھا خدا کے پاس جانا چاہیے.
اولا این آیات در علم خدا راجع به علم او محیط است, او سمیع, او همه چیز رو میدونه. او اقرب به حق الیکم من حبل الورید, درسته,
ربطی به بحث ما نداره. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اقرب من حبل الورید, اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا سمیع ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا بصیر ہے, کوئی شک نہیں کہ ہمارے اعمال, ہمارا حال, ہمارے تضرع, سب کو وہ دیکھ رہا ہے, کوئی شک نہیں ہے.
این مربوط به استغاثه و توسل نیست, این آیات مربوط به علم خدا و احاطه قیومی او.
یہ جو ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا وہ اقرب الی الحبل الورید ہے اور وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, اس کی احاطہ یہ علمی کو بیان کر رہے ہیں, یعنی جن آیات میں یہ باتیں ہیں احاطہ یہ علمی بیان ہوا ہے, اس کا کوئی ربط نہیں وسیلے کے ساتھ.
رد جو نداره,
جو خدا
کلام ما در اینه که آقا کسانی هستن ظلم بر نفس کردن, تعدی بر خود کردن, تعدی بر جامعه کردن, در مقابل خدا تعدی کردن, اینا رو چی کار کنی؟
ہماری پاس ادھر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, دوسروں کے اوپر ظلم کیا, معاشرے کے اوپر ظلم کیا, اب ہوش میں آئے, توبہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جب ظلم کر رہے تھے اسے بھی خدا جانتا تھا, اب ہوش میں آئے ہیں یہ بھی خدا جانتا ہے, لیکن اب ان کے پاس کوئی ایسا چہرہ نہیں کہ اس چہرے کے ساتھ خدا کے پاس جائے.
اور ظلم بر نفس کرتے, حالانکہ ظلم بر نفس قابلیت صعود از دعا گرفته شده,
چونکہ اس نے ظلم کیا ہے, ظلم کے نتیجے میں دعا کے ذریعے سے بلندی پہ جانے کی قابلیت اس میں نہیں رہی ہے, یہ نہیں جا سکتا ہوگا.
حالا دیگه دو وقتون
به
اون که
نبی را حق بیزاره دیگه, سرک سرک
سرک سرک اون که حق نبی یا یعقوب هم ضایع
کرده باشه, فرق نداره, فرق نداره, فرق نسبت به اون حق بوده. نه 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 اون آیه
قبلش میگه, اون سه پهلوان آیت من به این بات نظر نمیاد, فرق نمیکنه. ببین نه 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 هیچ فرق نمیکنه, نه اگر به نسبت به نبی کردم میگن تو ببخش, چرا میگی از خدا بخوا؟ با ظلم به نبی کردم پیغمبر تو ببخش.
اگر این کا حق ضایع ہوا تھا ٹھیک ہے اگر نبی کا حق ضائع ہوا تھا تو کہتے کہ ہم نے آپ کا جو حق ضائع کیا ہے وہ آپ ہمیں معاف کر دیں, خدا سے معافی طلب کر کیوں کہہ رہے تھے؟
نہ بابا نہیں, ہر کسی بھی کسی تعدد کو نہ اپنے ظلم میں نہ سکتا,
جو کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے وہ در حقیقت
خدا پر ظلم کرتا ہے. درست ببینید, میگم خدا ما با یوسف این کار رو کردیم بابا خاطئین نسبت به یوسف هست نه نسبت به جناب مریم. البته خیلی اولاد قرد بودم فرقی نمی کنه. حالا حرف در این است که بعضی از مواقع عمل دعا قابلیت صعود ندارد, از اون طرف مانع نیست, من قابل نیستم.
دقت کنید که وہ اقرب من حبل الورید صحیح, وہ سمیع صحیح, وہ بصیر صحیح, اس کی طرف سے معنی نہیں ہے, معنی ادھر سے ہے کہ آپ میں یہ لیاقت نہیں ہے کہ آپ خدا کے پاس جائیں. کہیں گے تو بیکار ہے,
بیکار ہے. ہزار تا استغفار کنی به درد نمیخوره, چون داری با خدا بازی میکنی, داری بازی میکنی, داری بازی میکنی. بله بله, تو اثر نداره, اثر نداره.
جو پڑھتے ہیں اس کا کون سا اثر ظاہر ہو رہا
ہے؟ این استغفار لفظیه, این استغفار لفظیه. نه بابا این استغفار لفظی, ما این استغفار کار بهش نداریم اصلا.
یه روز بعد بر استغفارم بحث
کنیم. اصلا کار به این استغفار نداریم, این استغفار لفظیه.
یه استغفر الله ربی و اتوب الیه که نه استغفار لفظیه.
بله.
اور حقیقت استغفار یه نہیں
ہے. حالا این رو خواهیم بحث کرد. یک آقای اونو تو بازار تهران میرفتم به یکی از مقدسین بازار.
بله, کہہ رہے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہا کہ بازار تہران کے مقدسین کے ساتھ میں بازار تہران میں چل رہا تھا,
تو وقت کے از این زنوی بدریخ می آمدن کو استغفر اللہ,
کہ بدحجاب عورتیں جب سامنے سے آتی تھیں تو کہتا تھا کہ استغفر اللہ,
وقتی یہ خوشگل می آمد تو سبحان
اللہ. بدریخ اصلا ترجمہ خراب تھا. بدریخ کیا ترجمہ میں نے کیا بدحجاب میں, یہ صحیح نہیں. برے وضع
قطع
تو ان سے کہتا استغفر اللہ, کہتا سب کو خوبصورت چیز نظر آتی تھی تو سبحان اللہ کہتا تھا.
قابلیت صعود ندارد و چون ندارد منظم به دعای پیغمبر می شود, به واسطه انزمام صعود پیدا می کند.
چون که ہمارے استغفار میں صعود کی قابلیت نہیں, چڑھنے کی جانے کی قابلیت نہیں ہے, اس لیے پیغمبر کے دعا کو زمینہ کرنے کی ضرورت ہے.
بس اللہ تعالیٰ.